अच्छा भाई, कल हमने सबक हश्तुम यानी आठवां सबक शुरू किया था भाई। कल के सबक का खुलासा सुन लीजिए। मैंने बतलाया था एक है लफ्ज जो हम जुबान से अदा करते हैं और एक वो चीज है जो उस जिस पर वो लफ्ज बोला जाता है उसको उसका मिसदाक कहते हैं। मसलन मैंने कहा गिलास। देखिए, गिलास बोलते ही एक सूरत आपके जहन में आ गई। इसको मफहूम कहते हैं। मफहूम जो चीज का जो पहचान हमारे जहन में आए, जो माना आए, उसको क्या कहते हैं? मफहूम। आप पढ़ चुके हैं गुज़श्ता सबक के अंदर कि यही मफहूम कभी कुल्ली होता है और कभी जुजी। कुल्ली वो है जो कसीरीन पर यानी ज्यादा चीजों पर बोला जा सके, और जुजी वो है जो ज्यादा चीजों पर न बोला जा सके। तो जब मैंने कहा लफ्ज गिलास तो आपके जहन में पानी पीने वाले एक बर्तन की सूरत आ गई। ये है इसका मफहूम। और एक गिलास का वो मिसदाक है वो बर्तन जिसमें हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, जो खारिज में मौजूद है। तो तीन चीजें हो गई, एक लफ्ज, एक उसका मफहूम जो जहन में है, और एक उसका वो मिसदाक जो खारिज में बर्तन मौजूद है। तीन चीजें हो गई। पहला क्या है? लफ्ज जिसको ये मैं जुबान से बोल रहा हूं, तलफ्फुज़ कर रहा हूं, और दूसरा उसका जो माना जहन में आया जिसको मफहूम कहते हैं, और तीसरा वो बर्तन जिसके अंदर आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो तीन चीजें हो गई, लफ्ज, मफहूम और मिसदाक। मैंने आपको बतलाया था कि मंतिकी की असल तवज्जो मफहूम की तरफ होती है, यानी वो बात जो जहन में है जिसको कौले माकूल कहते हैं। एक कौले मलफूज है और एक कौले माकूल। कौले माकूल वो बात जो जहन में हो। देखिए, आप जो भी बात करने लगते हैं पहले सोचते हैं जहन में और फिर जुबान से बोल देते हैं। तो ये जो जहन के अंदर बात है इसको क्या कहते हैं? कौले माकूल। और मंतिकी की सारी तवज्जो इस कौले माकूल की तरफ होती है कि हमारे जहन में किस किस तरह की चीजें आ सकती हैं, क्या क्या बातें आ सकती हैं। उन सब के मंतिक में मुख्तलिफ नाम वगैरह रखे जाते हैं और तफसीलात जिक्र की जाती हैं। तो ये जो मफहूम जहन में आता है ये कुल्ली भी हो सकता है और जुजी भी। देखो, ये गिलास जो जहन में मफहूम आया, एक तरफ एक गिलास पड़ा हो ये भी गिलास है, दूसरा हो ये भी गिलास है, तीसरा हो ये भी गिला। तो ये ऐसा मफहूम है जो ज्यादा चीजों पर बोला जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? कुल्ली। वो मफहूम जो कसीरीन पर सादिक आए, कसीरीन पर बोला जा सके, उसको क्या कहते हैं? कुल्ली। और उसके मुकाबले में जुजी है, मसलन जैद। जैद अब आपके एक दोस्त का नाम है तो वो सिर्फ उसी एक दोस्त पर बोला जा सकता है, किसी दूसरे आदमी पर ये लफ्ज नहीं बोला। तो ये है जुजी। तो कुल्ली वो मफहूम है जो कसीरीन पर बोला जाए, और जुजी वो मफहूम है जो कसीरीन पर न बोला जा सके। ये कुल्ली और जुजी होना ये मफहूम की सिफत है। मफहूम को हम कहते हैं ये मफहूम कुल्ली है जब वो कसीरीन पर यानी बोला जा सके, यानी ज्यादा चीजों पर बोला है, और अगर वो ज्यादा चीजों पर नहीं बोला जा सकता तो वो मफहूम क्या है? जुजी है भाई, जुजी। और खारिज में जिन चीजों पर ये मफहूम सादिक आता है उसको कुल्ली के अफराद कहते हैं। मसलन मैंने गिलास बोला और ये आपके सामने दो तीन गिलास पड़े हैं। पहले जो पहले नंबर पर है ये भी क्या है? गिलास। दूसरा भी गिलास, तीसरा भी गिलास। तो देखो, ये ऐसा मफहूम है जो कसीरीन पर बोला जा रहा है तो ये कुल्ली हुआ। और ये जो खारिज में बर्तन हैं जिन पे ये लफ्ज बोला जा रहा है, जिन पे ये लफ्ज सादिक आ रहा है, उनको इस कुल्ली का के अफराद कहेंगे। इनमें से एक एक कुल्ली का फर्द है और फर्द की जमा अफराद। तो ये सारे क्या हैं? कुल्ली के अफराद हैं। तो ये जो खारिज में जिन चीजों पर कुल्ली सादिक आए, जिस खारिज में जिस चीज पर कुल्ली सादिक आए उसको कुल्ली का फर्द कहते हैं, और इसकी जमा क्या आती है? अफराद। मसलन मैंने कहा दरख्त, آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے میں کیا چیز ذکر کر رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آ گئی. اب خارج میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب پہ یہ لفظ درخت بولا جا سکتا ہے. تو ہر ایک اس کلی کا فرد ہے, اس درخت کی کلی کا فرد ہے, اور فرد کی جمع کیا؟ افراد. تو یہ خارج میں جتنے درخت ہیں یہ اس کلی کے افراد ہیں. نیز اسی کو جزی, ایک ہو تو جزی بھی کہتے ہیں, زیادہ ہو تو جزیات. تو یہ سب کلی کے افراد اور کلی کے جزیات ہیں بھائی. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا نہایت قیمتی بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے, یاد رکھیے کلی کا وجود خارج میں نہیں پایا جاتا, کلی کا وجود باہر کی دنیا میں نہیں پایا جاتا. کلی بھائی مفہوم کا نام ہے, مفہوم کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. تو کلی ہونا جزی ہونا یہ مفہوم کا نام ہے, اور مفہوم کہاں ہوتا ہے؟ ذہن. تو خارج میں کلی نہیں پائی جاتی, ہاں کلی کے افراد پائے جاتے ہیں, خارج میں کلی کے افراد پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے بتلایا تھا ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں دو قسم کی ہیں, کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے, ان کو جوہر کہتے ہیں. جیسے یہ کتاب, یہ تپائی, یہ تکیہ, یہ صوفہ, یہ دیوار. دیکھیں جو جو چیزیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں ان میں سے ہر چیز کا اپنا الگ وجود ہے, اس کو کہتے ہیں جوہر. جس چیز کا بھی اپنا الگ وجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر کہتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں, وہ غیر کی صفت ہوتی ہیں. وہ غیر ہے تو یہ چیز بھی ہے, وہ غیر نہیں تو یہ چیز بھی نہیں. جیسے بہادری, بہادری اب کوئی الگ چیز نہیں. کیا بہادری کا الگ وجود آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. بہادری اسی کسی شخص کی یا کسی حیوان کی صفت ہوگی. مثلا زید ہے, بہادر ہے, تو بہادری اس کی ایک صفت ہے. یہ زید ہے تو یہ زید کی بہادری بھی ہے. زید نہ ہوتا تو بہادری کا کوئی اپنا الگ وجود نہیں. یا جیسے بہادری شیر کی صفت ہے, شیر ہے تو اس کی صفت بہادری بھی ہے, شیر نہیں تو صفت بھی نہیں. یا جیسے رنگ ہیں, یہ جو ہمیں رنگ دکھائی دیتے ہیں چیزوں کے, کوئی چیز سفید ہے, کالی ہے, اور سرخ رنگ کی ہے, سبز رنگ کی ہے, نیلے رنگ کی ہے, یہ رنگ, یہ سب صفات ہیں. اس رنگ کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. یہ آپ کے کپڑوں پر جو سبز رنگ نظر آ رہا ہے یہ اس کپڑے کی صفت ہے. یہ کپڑا ہے تو یہ والا رنگ بھی ہے, کپڑا نہیں تو یہ رنگ بھی نہیں. دوسرے کپڑے کا رنگ سبز ہے وہ اس کپڑے کی صفت ہے, وہ کپڑا ہے تو وہ سبز رنگ ہے, وہ کپڑا نہیں تو وہ سبز رنگ بھی نہیں. تیسرا کپڑا نیلا ہے اگر تو وہ نیلا رنگ اس کپڑے کی صفت ہے, وہ کپڑا ہے تو نیلا رنگ ہے. یہ رنگ کپڑے سے الگ ہو جائے بالکل ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ رنگ صفت ہے, اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جب بھی پائی جائے گی کسی دوسری چیز کی صفت بنے گی. تو اس کو عرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرض. تو وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو اس کو جوہر کہتے ہیں. نیز وہ عین یا ذات بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی اپنی ذات ہے, اپنا الگ وجود ہے. تو عین ان بھی کہہ سکتے ہیں اور ذات بھی. اور جو جس اور یہ جو صفت ہے جس کا اپنا الگ وجود نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. عرض کہتے ہیں. یا مثلا اور مثال میں نے کیا ذکر کی تھی؟ لمبائی اور چوڑائی. یہ لمبائی اور چوڑائی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں, یہ جب بھی ہوگی کسی چیز کی صفت ہوگی. مثلا یہ آپ کے سامنے کتاب ہے, یا مثلا قلم ہے. دیکھیے قلم کی کچھ لمبائی ہوگی, کچھ چوڑائی ہوگی. اگر یہ قلم نہ ہوتا تو یہ والی لمبائی اور چوڑائی بھی نہ ہوتی. اسی طرح اس کتاب کی بھی صفت ہے, کچھ لمبائی ہے اور کچھ چوڑائی. یہ کتاب ہے تو اس کتاب کی لمبائی بھی ہے اور چوڑائی. یہ کتاب نہیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی نہیں. دوسری کسی اور چیز کی صفت بھی ہوگی. مثلا میز کی صفت ہے کچھ لمبائی ہے اور کچھ چوڑائی. تو یہ میز جب تک ہے اس میز کی لمبائی بھی ہے, اس کی چوڑائی بھی ہے. तो अगर मेज नहीं तो ये लंबाई और चौड़ाई भी नहीं, दूसरी लंबाई चौड़ाई वो किसी और चीज की सिफत होगी, मेज वाली लंबाई और चौड़ाई अलग से नहीं हो सकती। कि मतलब गाड़ी है उसकी भी कुछ लंबाई और चौड़ाई, गाड़ी है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी है, गाड़ी नहीं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी नहीं। सूरत समझ में आ गई? तो ये सिफत होती है, इनका अपना अलग वजूद नहीं होता, अपना अलग वजूद नहीं होता। और मैंने आपको बतलाया था कि ये जो चीजें हैं, सिफात जो हैं, इनका वजूद जहन में तो है, जहन में तो आपको बहादुरी का भी पता है, जहन में आपको लंबाई का भी पता है, जहन में आपको चौड़ाई का भी पता है। तो ये वो चीजें हैं जिनका जहन में तो वजूद है, खारिज में वजूद नहीं। जहन में वजूद है लेकिन खारिज में नहीं। जो भी चीज जिसका वजूद जहन में हो उसको कहते हैं मौजूद फिर जहन, जिसका भी वजूद कहां पर हो तो वो मौजूद फिर जहन है, और जिस चीज का वजूद खारिज में हो उसको कहेंगे मौजूद फिल खारिज है। जिस चीज का वजूद जहन में है वो क्या है? मौजूद फिर जहन, और जिसका वजूद खारिज में है वो मौजूद फिल खारिज। और याद रखिए, याद रखिए, जो चीज मौजूद फिल खारिज हो वो मौजूद फिर जहन भी हो सकती है। जैसे गिलास खारिज में मौजूद है कि नहीं, और जहन में भी उसकी सूरत आती है या नहीं? दरख्त खारिज में मौजूद है कि नहीं? मौजूद, मौजूद है, और जहन में भी उसकी सूरत। तो जो भी चीज मौजूद फिल खारिज हो वो मौजूद फिर जहन हो सकती है, लेकिन जो चीज मौजूद फिर जहन हो उसका मौजूद फिल खारिज होना जरूरी नहीं। हो सकता है पाई जाए, हो सकता है ना पाई जाए। जौहर है तो पाया जाएगा, हरस है तो खारिज में नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद हकीकत और माहियत की के बारे में मैंने बयान किया था। हकीकत और माहियत, भाई हकीकत किसी चीज की हकीकत और माहियत वो पुर्जे हैं जिनसे वो चीज मिलकर बने। किसी चीज की हकीकत और माहियत वो पुर्जे हैं जिनसे वो चीज मिलकर बने। मसलन इंसान की हकीकत क्या है? हैवान नातिक, यानी एक हैवान पुर्जा और एक नातिक, ये दो पुर्जे मिले तो क्या हासिल हुआ? इंसान हासिल हुआ। इनमें से एक भी पुर्जा कम हो गया तो फिर इंसान हासिल नहीं हो सकता। इंसान होने के लिए हैवान भी चाहिए और नातिक भी चाहिए। या जैसे मिसाल मैंने जिक्र की थी घड़ी, या जैसे रेडियो देख लो, रेडियो के लिए कुछ खास पुर्जे चाहिए। वो पुर्जे होंगे तो रेडियो का वजूद है, वो पुर्जे नहीं तो रेडियो का वजूद भी नहीं। तो आप कहेंगे ये जो पुर्जे हैं ये रेडियो की हकीकत और माहियत हैं, यानी इनसे मिलकर रेडियो बना है, चाहे दो हैं, चार हैं, दस हैं, जितने भी हैं भाई, तो उनको क्या कहेंगे? रेडियो की हकीकत और माहियत, माहियत कहेंगे। तो ये जो पुर्जे हैं, फिर याद रखिए, ये पुर्जे, ये जो हकीकत और माहियत कहलाते हैं, इन पर किसी चीज के वजूद का दारोमदार होता है, किसी चीज के वजूद का दारोमदार होता है। अभी मैंने बताया ये पुर्जे हैं तो वो चीज है, ये पुर्जे नहीं तो वो चीज भी नहीं। जबकि कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो किसी चीज में तो होंगी लेकिन उसके ऊपर उसके वजूद का दारोमदार नहीं। जैसे इंसान की एक सिफत है माशी, चलने वाला। इंसान जमीन पर चलता है कि नहीं चलता? तो मशा यमशी के माने हैं चलने के, इसी से सिफत क्या बन गई? माशी। क्या माना? चलने वाला। तो इंसान माशी है। इसी तरह इंसान की सिफत है ज़िहक, ज़ाद हा छोटा काफ, ज़िहक। ज़िहक का माना है हंसना, हंसना। देखो इंसान हंसता है और हैवानात में से कोई भी नहीं हंसता। बात समझ में आ रही है? तो गोया ज़ाहिक होना ये भी इंसान में होता है, माशी होना ये भी किस में होता है? इंसान में होता है। वो ज़ाहिक भी होगा, वो माशी भी होगा, लेकिन इस पर इंसान का दारोमदार नहीं है। ये पुर्जा ना भी हो फिर भी इंसान हो सकता है, हैवान और नातिक होना चाहिए। صورت سمجھ میں آ رہی ہے. معاشی نہ بھی ہو پھر بھی انسان پایا جا سکتا ہے. کوئی آدمی دیکھو معذور ہے, وہ چل ہی نہیں سکتا تو معاشی نہیں, لیکن پھر بھی وہ کیا ہے
انسان.
انسان. تو بہرحال یہاں تو یہ وہ نہیں مراد, کیونکہ صلاحیت اس میں ہوتی ہے, کوئی عارض آ گیا, کوئی رکاوٹ آ گئی, کوئی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے, ورنہ ہر انسان میں چلنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. بعض اوقات کوئی بیماری یا رکاوٹ کوئی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا, ورنہ ہر انسان کیا ہے معاشی. اسی طرح زہر, ہر انسان ضاحک ہے, یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, وہ الگ ہے. کبھی کوئی رکاوٹ وغیرہ آ جائے گی, کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز کہ وہ ہنسی ہاں وہ ضاحک نہیں, زہک نہیں کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرزے دو قسم کے ہو گئے, کچھ وہ پرزے جن پر اس چیز کے وجود کا دار و مدار ہو, اور کچھ وہ پرزے جن پر اس کے وجود کا دار و مدار نہ ہو. تو جن پرزوں پر ایک چیز کے وجود کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں, یہ یوں کہیں وہ ان کو ذاتیات کہتے ہیں جو ذات سے متعلق ہیں. وہ پرزے جن پر کسی چیز کے وجود کا دار و مدار ہے اس کو کہیں گے ذاتی. کیا کہیں گے؟ اور جمع کیا ہے؟ ذاتیات. ذاتی یعنی اس چیز کی ذات کا دار و مدار اس پر ہے. تو ذاتی کا مطلب ہوا ذات والا, یعنی جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے. یہ چیز ہے جیسے انسان, انسان کے لیے حیوان اور ناطق کیا ہیں؟ ذاتی ہیں. کیا ہیں؟ ذاتی, یعنی اس کی ذات سے متعلق ہیں. حیوان اور ناطق ہے تو انسان کی ذات اور انسان کا وجود ہے, حیوان اور ناطق نہیں تو انسان کی ذات اور اس کا وجود بھی نہیں. تو ذاتی کسے کہتے ہیں؟ وہ پرزے جن سے جن پر کسی چیز کی ذات کا اور اس کے وجود کا دار و مدار ہوتا ہے. پھر دوہرائیں زبان سے بھائی, ذاتی کسے کہتے ہیں؟ وہ پرزے جن پر کسی چیز کی ذات کا دار و مدار ہوتا ہے اور اس کے وجود کا دار و مدار ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اور پرزے جن پر اس کے وجود اور ذات کا دار و مدار نہیں ان کو عارضی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی. اسی عارض صفت سے ہیں. جیسے ذاحق ہونا یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ عارضی ہے. معاشی ہونا یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ عارضی ہے, ذاتی نہیں بھائی. اور اس کی جمع عارضیات بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو ذاتی وہ پرزے جن پر کسی چیز کے وجود کا دار و مدار, اور عارضی وہ پرزے جو اس چیز کے میں پائے تو جائیں گے لیکن اس پر اس کے وجود کا دار و مدار نہیں. مثلا کچھ پرزے ہیں ان پر ریڈیو کے وجود کا دار و مدار ہے, وہ پرزے ہوں گے تو ریڈیو بنے گا, وہ پرزے نہیں تو ریڈیو بھی نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی ریڈیو میں, مثلا اس کا رنگ ہے, اب اس رنگ پر ریڈیو کا دار و مدار نہیں. اسی طرح ریڈیو کا کوئی ڈیزائن ہوگا, ڈیزائن پر بھی ریڈیو کا دار و مدار نہیں. اسی طرح ریڈیو پر خوبصورتی کے لیے کوئی چیز لگی ہوگی, وہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے, اس پر ریڈیو کا اس پر دار و مدار نہیں. تو اسی طرح میز یا کرسی میں دیکھ لیں, میز یا کرسی کچھ پرزے وہ ہیں کہ وہ ہوں گے تو میز اور کرسی ہے, وہ پرزے نہیں تو میز اور کرسی بھی نہیں. اور کچھ پرزے ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلا اس کا رنگ ہے اور اس کا ڈیزائن ہے اور اسی طرح اس پر کوئی زائد چیزیں لگی ہوئی ہیں, یہ بھی اس کے پرزے ہیں, یہ بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں, لیکن ان پر اس کا دار و مدار نہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ عارضی. تو وہ چیزیں جن پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی. اور جمع کیا ہے؟ ذاتیات. اور وہ چیزیں جن پر کسی چیز کا دار و مدار نہ ہو لیکن اس میں پائی جائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی. اور جمع کیا ہے؟ عارضیات بھائی, ذاتیات اور عارضیات بھائی. سمجھ گئے اچھی طرح؟ اب یاد رکھیے, ایک چیز کا ایک پرزہ ہے اور وہ ذاتی ہے. کیا ہے؟
ذاتی.
کیا معنی ذاتی ہے؟
اس کے ذات,
اس کے ذات کا دار و مدار اس پرزے پر ہے. یہ پرزہ ہے تو وہ چیز ہے. پھر بتاؤ, ایک چیز ہے, ایک پرزہ اس کا ذاتی ہے. کیا معنی ذاتی ہے؟ اس چیز کا دار و مدار اس پرزے پر ہے. یہ پرزہ ہے تو یہ چیز ہے, وہ یہ پرزہ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں. نہیں اچھا, اب یہ جو پرزہ ہے, یہ جو ذاتی ہے, یہی پرزہ اوروں میں بھی پایا گیا, اور چیزوں میں بھی پایا گیا, تو اس کو کہیں گے کلی. اور یہ پرزہ اور چیزوں میں نہ پایا گیا تو اس کو کہیں گے جزی. تو وہ پرزہ جو ذاتی ہو اور اسی جیسی اور چیزوں میں بھی پایا جائے تو اس کو کہیں گے کلی, اور چیزوں میں نہ پایا جائے تو وہ کیا ہے؟ جزی ہے. مثلا انسان کی حقیقت کیا؟ حیوان ناطق. تو حیوان یہ پرزہ انسان کے لیے ذاتی ہے, ناطق یہ پرزہ انسان کے لیے کیا ہے؟ ذاتی ہے. تو یہ حیوان یہ پرزہ صرف انسان میں پایا جاتا ہے یا اور چیزوں میں بھی ہے؟ اور چیزیں بھی ہیں, گائے, بیل, بکری وغیرہ, یہ سب کیا ہیں؟ حیوان. تو یہ حیوان, یہ جو پرزہ جو ذاتی ہے, یہ کیا کہلائے گا؟ کلی کہلائے گا. کیا ہے؟ کلی, کلی کہلائے گا. تو یہ پرزہ کیا کہلائے گا؟ کلی کہلائے گا. اب پہلے ذرا یہ سمجھ لیں حیوان کہتے کس کو ہیں, حیوان کہتے کس کو ہیں. بھئی حیوان, علماء منطق فرماتے ہیں کہ حیوان جو ہے وہ ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں. ایک تو وہ جس میں نامی ہو, اس میں جس میں نامی کا معنی بڑھنے والا جسم. پہلے جسم سمجھ لو. جسم کہتے ہیں وہ چیز جس کی لمبائی بھی ہو, چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو. جو بھی چیز جس کی کیا ہے؟ لمبائی بھی ہے, چوڑائی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ گہرائی ہے, اس کو جسم کہیں گے. اب مجھے آپ بتائیے, اس یہ کتاب اس کا جسم ہے کہ نہیں؟ کتاب کا جسم ہے. کتاب کی کچھ چوڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لمبائی ہے, لمبائی بھی ہے, اور کچھ اونچائی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی اونچائی اور گہرائی, بعض اس کو اونچائی کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں, بعض اس کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں؟ گہرائی سے. تو دیکھو کتاب کی لمبائی بھی ہے, چوڑائی بھی ہے اور اونچائی بھی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ جسم. تو یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب ان کا جسم ہوگا. بھائی دیکھو کرسی ہے, اس کی کچھ لمبائی ہے, چوڑائی ہے اور کچھ اس کی اونچائی ہے. میز ہے, اس کی کچھ لمبائی ہے, کچھ چوڑائی ہے اور کچھ اونچائی ہے. اسی طرح گاڑی ہے, اس کی کچھ اونچائی ہے, چوڑائی ہے اور کچھ
گہرائی
کہہ لو, یا اونچائی, لمبائی ہے, چوڑائی ہے اور اونچائی ہے. اونچائی کہہ لو, گہرائی کہہ لو, ایک ہی بات ہے. تو یہ جو چیزیں دیکھو, درخت ہے, اس کی کچھ لمبائی ہوگی, کچھ نہ کچھ چوڑائی ہوگی اور کچھ اونچائی. اسی طرح پتھر ہے, پتھر بھی کیا, کچھ اونچائی ہوگی, کچھ چوڑائی ہوگی اور کچھ گہرائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. درخت میں آپ کہیں گے جی بھائی درخت کے مختلف حصے ہیں, شاخیں ہیں وغیرہ, تو تنے کی بھی کیا ہوگی, کچھ نہ کچھ اونچائی, چوڑائی اور کچھ لمبائی. شاخوں کی بھی کچھ نہ کچھ اونچائی, چوڑائی, لمبائی. اس درخت کے پتے کو بھی دیکھ لیں, وہ پتا بھی کچھ نہ کچھ اس کی چوڑائی ہوگی, لمبائی ہوگی اور کچھ نہ کچھ گہرائی ہوگی, بہت تھوڑی سی ہوگی لیکن ہوگی ضرور. تو یہ جو چیزیں جن کی اونچائی بھی ہو, چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو, اس کو کہتے ہیں جسم. تو ہم یوں کہیں گے درخت کا جسم ہے, گاڑی کا اپنا جسم ہے, پتھر کا اپنا جسم ہے, ہر حیوان کا اپنا جسم ہے. یہاں تک بات سمجھ میں؟ تو جسم کسے کہتے ہیں؟ وہ ہاں لمبائی, چوڑائی اور اونچائی ہو. بھائی اونچائی ہو. اور پھر یاد رکھیے یہ جسم دو قسم پر, ایک عام جسم, ایک وہ جسم جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے, بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے حیوانات کے بچے شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو بڑھنے والا جسم ہے اس کو کہتے ہیں جسم نامی. نما کا معنی نون میم الف اور حمزہ. نما کا معنی ہوتا ہے بڑھنا, اور نامی بڑھنے والا. تو جس میں نامی وہ جسم جو بڑھنے والا ہے, جو بڑا ہوتا ہے. تو حیوان میں ہمیشہ ہمیں حیوان میں جسم ہوگا, اور کون سا جسم؟
نامی,
جس میں نامی ہوگا, جس میں نامی. اور جس میں نامی کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ جو چھوٹا ہو اور پھر بڑا ہوتا چلا جائے. انسان, یہ تو سب حیوان اس میں آ گئے, انسان, گائے, بیل, بکری وغیرہ. اور کوئی چیز, درخت اور پودے وغیرہ, دیکھو ان کا جسم ہے اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے. شروع میں چھوٹا سا پودا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے. تو ان میں بھی کیا ہے؟ جس میں نامی ہے, جس میں نامی. تو حیوان کے اندر, میں حیوان کی بات کر رہا تھا, علماء منطق فرماتے ہیں حیوان کسے کہیں گے؟ جس میں نامی ہو, حساس ہو اور متحرک بالارادہ ہو. بھائی حساس ہو یعنی اس میں شعور ہو, وہ سمجھتا ہو. بھائی چیزوں کو محسوس کرتا ہو, چیزوں کو کیا کرتا ہو؟ محسوس کرتا ہو, تو اس کو کہیں گے حساس. جیسے حیوان ہوتا ہے, دیکھو تکلیف کو محسوس کرتا ہے یا نہیں, اسی طرح بھوک, پیاس, خوشی, غم, ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے, تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اس کو کہیں گے, جو ان چیزوں کو محسوس کرے اس کو کہتے ہیں حساس. ہر حیوان کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کو اگر آپ اس کی پٹائی کریں, اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں حساس. تو حیوان میں تین چیزیں ہوں گی, ایک جس میں نامی ہوگا, دوسرا وہ حساس ہوگا, اور تیسرا متحرک بالارادہ. متحرک حرکت کرنے والا, بالارادہ اپنے ارادے سے. حیوان کیا کرتا ہے؟ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے. آپ دیکھیے اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں, کبھی ایک طرف جانے کو دل کرتا ہے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں, کبھی ایک جگہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف جانے کو دل کرتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متحرک بل ارادہ. اسی طرح تمام حیوانات ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, گائے, بیل, بکری وغیرہ. تو یہ سب حیوان ہیں. تو حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں نامی متحرک, جس میں نامی حساس متحرک بل ارادہ. زبان سے دوہراؤ بھائی, حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں نامی حساس متحرک بل ارادہ. پھر دوہراؤ, متحرک بل ارادہ. اب میں نے کہا جس میں نامی, کیا کیا چیزیں آ گئیں ذہن میں؟ یہ تمام حیوانات بھی آپ کے ذہن میں آ گئے اور درخت بھی آ گئے, کیونکہ وہ بھی کیا ہیں؟ درخت اور پودے بھی, جس میں نامی. لیکن جب میں نے آگے کہہ دیا حساس اور متحرک بالارادہ, تو اب درخت وغیرہ نکل گئے, کیونکہ وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے. جس میں نامی تو ہے لیکن وہ اپنے ارادے سے حرکت وغیرہ نہیں کر سکتے. تو حیوان جو ہے وہ ہے جس میں نامی, حساس, متحرک بالارادہ. تو حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں نامی, حساس, متحرک بل ارادہ. اب مجھے بتائیے, میں نے کہا حیوان, کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فوراً تین چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئیں کہ ہاں وہ جس میں نامی بھی ہوگا, حساس بھی ہوگا اور متحرک بل ارادہ بھی ہوگا. تو یہ ہے مفہوم بھائی, حیوان کا مفہوم. حیوان اس کو کہتے ہیں. تو معلوم ہوا حیوان مفہوم کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے. مفہوم ہے کہ نہیں؟ ذہن میں آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا حیوان یہ ہے لفظ, اور ذہن میں کیا آیا؟ اس کا مفہوم آیا. اور خارج میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم حیوان کہتے ہیں کہ نہیں ہے خارج میں چیزیں, ان کو کیا کہیں گے؟ حیوان کے افراد, حیوان کے جزیات. تو وہ ہے مصداق اس حیوان کا. اب پھر سمجھ میں آگئی بات. میں نے کہا حیوان یہ کیا ہے؟ لفظ. اور اس کا کیا مفہوم آیا ذہن میں؟ جس میں نامی حساس متحرک بال ارادہ اور خارج میں جن چیزوں پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے ان کو کیا کہیں گے؟ حیوان کے افراد اور حیوان کے جزیہ. اب مجھے یہ بتائیے حیوان جزی ہے یا کلی ہے؟ کلی ہے, ظاہر سی بات ہے. انسان پر بھی صادق آتا ہے, ہر انسان حیوان ہے. دیکھو اربوں انسان ہیں دنیا میں, ہر گائے بیل بکری وغیرہ جو حیوانات ہیں وہ کیا ہیں؟ حیوان ہیں. تو دیکھو کتنے افراد ہیں حیوان کے, سب پر لفظ حیوان بولا جاتا ہے. تو حیوان کیا ہے؟ کلی ہے یا جزی؟ کلی ہے. اور یہ کلی کا وجود خارج میں ہوتا ہے. ابھی میں نے بتایا کلی اور جزی ہونا کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کا. کلی اور جزی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم. اور کلی تو یہ مفہوم کا نام ہے, لہذا کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں. خارج میں پھر کیا ہیں؟ اس کے افراد ہیں, اس کی جزیات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں. تو حیوان یہ ایک کلی ہے. اور پھر ادھر آئیے, انسان کے پرزے کیا؟ انسان کن چیزوں سے بنا ہے؟ حیوان اور ناطق, یہ دو پرزے ملے تو کیا بنا؟ انسان بنا. اب اس میں سے حیوان یہ ایک پرزا, ناطق یہ دوسرا پرزا. تو حیوان کیا ہے؟ کلی ہے. کیا ہے؟ کلی ہے. اور یہ کلی اور چیزوں میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہی؟ پائی جاتی ہے. گدے بیل بکری اونٹ وغیرہ ان سب, یہ سب بھی کیا ہیں؟ حیوان ہیں. تو ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے. تو اب حیوان انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ ذاتی ہے. انسان کے وجود کا دار و مدار اس پر ہے. اگر یہ حیوان اور ناطق دو پرزے ہوں گے تو انسان ہوگا, یہ دو پرزے نہیں تو انسان بھی نہیں. تو یہ ذاتی ہیں, ذاتی. اور پھر یہ کلی ہے یا جزی ہے یہ پرزا؟ حیوان. پھر دولو, حیوان انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ ذاتی ہے. اور یہ ذاتی پرزا کلی ہے یا جزی ہے؟ کلی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر یہ پرزا اور جگہ نہ پایا جائے تو پھر اس کو جزی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزی. مثلاً زید ہے. اب ذرا ایک تھوڑی گہری بات بھی کر لیتا ہوں لیکن بہرحال آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. زید, دیکھو مجھے پہلے یہ بتاؤ زید کلی ہے یا جزی ہے؟ زید جزی ہے. زید کیا ہے؟ جزی ہے. زید کا لفظ زید ہی پر بولا جا سکتا ہے, کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا. اب زید کی حقیقت کیا ہے؟ زید کن پرزوں سے مل کر بنا ہے؟ یاد رکھیے, ایک تو زید کے اندر حیوان ناطق والے پرزے ہوں گے, کیونکہ یہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے؟
انسان
ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان تو ہمیشہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ حیوان اور ناطق. تو زید نے بھی حیوان اور ناطق والے دو پرزے ہیں. پھر یہ باقیوں سے الگ کیوں ہیں؟ یہ لفظ اوروں پر پھر کیوں نہیں بولا جاتا؟ بھائی اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, ایک پرزا اور بھی ہے. وہ کیا؟ وہ زید کی مخصوص چیزیں جو کسی اور میں نہیں ہوتی. مثلا زید کے وہ بولنے کا انداز, زید کے چہرے کا, زید کا رنگ, زید کا چہرہ, زید کے بال, زید کی آنکھیں, زید کی چال ڈھال, زید کے ہاتھ, چیزیں. دیکھو یہ سارے یہ زید کے ساتھ ہی خاص ہیں, کسی اور میں نہیں. تو زید میں گویا کل تین پرزے ہو گئے, ایک حیوان, ایک ناطق, اور تیسرے کو منطقی کہتے ہیں تشخص. کیا کہتے ہیں؟ تا ہے دو نقطوں والی, شین خا مشدد ہے اور صاد ہے, اسی سے شخص شخص بنتا ہے. تو تشخص, تشخص وہ چیزیں ہیں جو زید کو باقی حیوان ناطق سے الگ کرتی ہیں. اس میں سب وہ چیزیں آ گئیں جن کے ذریعے آپ زید کو پہچانتے ہیں. زید کو آپ کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ اس کی شکل و صورت سے, اس کی آواز سے. دیکھو وہ دیوار کے پیچھے سے بھی بولے گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ نہیں زید بول رہا ہے. تو دیکھا زید کی مخصوص شکل و صورت ہوگی, اس کی آنکھیں, ناک, کان, اس کے بال, چہرہ, قد, چال ڈھال, یہ سب چیزیں آپ یہ زید کو باقی حیوان ناطق سے کیا کر رہی ہیں؟ جدا کر رہی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشخص. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو جزی ہوتی ہے نا جزی، اس کا تشخص اس کو دوسری سے جدا کرتا ہے. حیوان ناطق والے پرزے تو ہر انسان میں ہیں، وہ زید میں بھی موجود، کیونکہ زید بھی کون ہے؟ انسان. اس میں ایک پرزہ زائد ہے اور وہ کیا؟ تشخص. یہ تو وہ چیز جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کرتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ تشخص کہلاتی ہے. یاد رہے گی بات؟ تو گویا وہ چیز جن سے، جن پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ پرزے جن پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی. اور وہ پرزے جن پر جو کسی چیز میں پائے تو جائیں لیکن اس پر ان کا دار و مدار نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرضی. ذاتی کی جمع کیا؟ ذاتیات. اور عرضی کی جمع عرضیات. بھائی اور پھر یہ جو پرزہ جو ذاتی ہے اگر اور چیزوں میں بھی پایا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلی. اور اگر اور چیزوں میں نہ پایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ جزی کہیں گے. تو گویا یہ جو پرزہ ہے جو ذات میں پایا جا رہا ہے اور کلی ہے، اس کو کہیں گے کلی ذاتی. کیا کہیں گے؟ تو انسان کے لیے حیوان کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. ذاتی کا کیا معنی؟ ذات میں داخل ہے، اسی پر اس کا دار و مدار ہے. اور کلی کا کیا معنی؟ کہ اوروں میں بھی پایا جا رہا ہے، صرف اسی میں نہیں ہے بلکہ اوروں میں بھی پایا جا رہا ہے. تو انسان کے لیے حیوان کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. سورت سمجھ میں آ گئے. اور اسی طرح انسانوں کے لیے ناطق بھی کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. اور پھر اگر وہ پرزہ ایسا ہے جو جس پر اس کے وجود کا دار و مدار نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ کلی کا لفظ نہ لاؤ بھی، اس کو عارضی کہتے ہیں. ایک دوسرا پرزہ ہے جو اس میں پایا تو جاتا ہے لیکن اس پر اس کے وجود کا دار و مدار نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی کہتے ہیں. پھر یہی پرزہ جو عارضی ہے اگر اور چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ کلی عارضی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کلی عارضی کہیں گے. مثلا انسان کیا ہے؟ ضاحک ہے. انسان کیا ہے؟ ہنسنے والا ہے، ہنستا ہے. اور یہ ضاحک ہونا ایک انسان میں ہوتا ہے یا ہر انسان ضاحک ہے؟ ہر انسان میں کیا صلاحیت ہے؟ ہنسنے کی صلاحیت. یعنی کہ اس کا واقعی ہنسنا ضروری ہے. صلاحیت ہے یعنی اس کے اندر صلاحیت تو ہے. تو ہر انسان کیا ہے؟ گویا ضاحک ہے. تو ضاحک یہ ذاتی ہے یا عارضی؟ ضحک. جی ضحک ذاتی ہے یا عارضی؟ ضحک کس میں پایا جاتا ہے؟ انسان. انسان کا دار و مدار کن پرزوں پر ہے؟ تو حیوان اور ناطق پر ہے، ضاحک پر تو دار و مدار نہیں. تو ضاحک کیا ہوا انسان کے لیے؟ ہاں یہ عارض. تو ضحک انسان کے لیے کیا ہے؟ عارضی ہے. اور یہ عارضی اور چیز اور انسانوں میں بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کلی ہے یا جزی؟ کلی. تو اس کو کہیں گے کلی عارضی. کیا کہیں گے؟ کلی عارضی. بات سمجھ گئے؟ وہ پرزہ جس سے کوئی چیز بنے اور اس پر اس چیز کا دار و مدار ہو اور وہ اور چیزوں میں بھی پائی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلی ذاتی. اور وہ پرزہ جو کسی چیز میں پایا جائے لیکن اس پر اس چیز کا دار و مدار نہ ہو وہ ہے عارضی. اور یہی پرزہ اگر اور چیزوں میں بھی پایا گیا تو پھر اس کو یہ ہوا کلی. تو اس کو کہیں گے کلی عارضی. بھائی کیا کہیں گے؟ کلی عارضی کہیں گے. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. انسان کن پرزوں سے بنا ہے؟ حیوان ناطق. تو میں نے آپ کو بتایا مناطقہ نے غور و فکر کر کے یہ انسان کی حقیقت نکالی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. آپ کہیں گے بھئی یہ حقیقت کیوں نکالی؟ اس کے بجائے اور چیزیں کیوں نہیں نکالی کہ انسان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، اس طرح آنکھیں ہوتی ہیں اور اس طرح وہ دو پاؤں پر چلتا ہے وغیرہ. تو جواب کہ بھئی باقی چیزیں وہ انہوں نے غور کیا ایسی چیز ہو جس پر انسان کا دار و مدار ہو. کیا ہو؟ وہ چیزیں ہیں تو انسان ہے، وہ نہیں تو انسان بھی نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں یہ ہاتھ اور پاؤں، ان پر تو انسان کا دار و مدار نہیں ہے. ایک آدمی پیدا ہوا اور بیچارہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں ہی نہیں، ایک بچہ، تو کیا آپ اس کو انسان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ انسان تو پھر بھی کہیں گے. معلوم ہوا یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ان چیزوں پر انسان کا دار و مدار نہیں ہے بھائی. تو انہوں نے غور و فکر کر کے یہ چیزوں کی حقیقت نکالی جو ذہن میں آ سکے، جس کو سمجھا جا سکے. اور وہ کیا نکالی؟ حیوان نیز. اس بات کا خیال رکھا انہوں نے کہ وہ حقیقت ایسی ہونی چاہیے جو دوسری چیزوں سے اس کو جدا کر دے. جیسے میں نے کہا حیوان ناطق، دیکھو حیوان تو گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے. تو جب میں نے کہا حیوان ناطق، باقی حیوان آپ کے ذہن میں آئے نہیں، صرف کون آیا؟ انسان. تو دیکھو پرزے بتائے، ایسے پرزے جو ذہن میں سمجھے جا سکیں اور باقی چیزوں سے اس کو فوراً الگ کر دیں. بولتے ہی آپ سمجھ گئے کس چیز کی بات ہو رہی ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے، دوسرے حیوان کی بات نہیں ہو رہی. تو مناطقہ نے غور و فکر کر کے انسان کے ایسے چیزیں، ایسے پرزے نکالے جس کے ذریعے انسان دوسری چیزوں سے جدا ہو سکے، ممتاز ہو سکے. اسی طرح انہوں نے غور و فکر کیا اور گھوڑے کی حقیقت حیوان ساحل نکالی. ساحل صاد الف ہا لام، ساحل، ساحل ہن ہنانے والا. گھوڑا حیوان ساحل ہے، ہن ہنانے والا حیوان ہے. دیکھو یہ ایسی صفت، ایسی حقیقت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی. حیوان تو ہوں گے اور، لیکن ساحل کوئی بھی نہیں. یہ جو مخصوص ہن ہنانے والی آواز ہے یہ صرف کون نکالتا ہے؟ یہ صرف گھوڑا نکالتا ہے، اس میں یہ پائی جاتی ہے. تو جیسے ہی میں نے کہا حیوان ساحل، آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے، گھوڑے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح بکری جو ہے، بکری اس کی جو خاص آواز ہے میں کی، اس کو رخا، اس کو روغا کہتے ہیں، را غین الف. تو اس میں والی اس کو کہیں گے زو روغا، میں والی زو روغا. تو بکری جو ہے وہ حیوان زو روغا ہے. بکری کیا ہے؟ حیوان زو روغا ہے. اسی طرح گائے ہے، گائے کی وہ مخصوص آواز ہے بھائی اپنی، اس کو خوار کہتے ہیں، خا واو الف را خوار. تو گائے ہوئی وہ مخصوص آواز والی، اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں بھاں بھاں یا بھیں بھیں، جو بھی آواز، بہرحال کوئی خاص ایسا. تو یہ جو گائے کی آواز ہے اس کو کہتے ہیں خوار عربی میں. تو گائے ہوئی اس آواز والی تو اس کو کہیں گے زو خوار، جیسے عربی میں کہتے ہیں زو مال، مال والا. تو یہ کیا ہے؟ زو خوار، اس آواز والی. اور تو گائے بیل کیا ہوئے؟ حیوان زو خوار. گھوڑا کیا ہوا؟ حیوان ساحل. بکری کیا ہوئی؟ حیوان زو رغا، حیوان زو رغا. اور گائے کیا ہوئی؟ حیوان زو خوار. تو یہ مناطقہ نے غور و فکر کر کے ایسی حقیقتیں نکالیں جس کے ذریعے ایک چیز باقی چیزوں سے جدا ہو جائے. میں نے کہا جب حیوان تو آپ کے ذہن میں انسان بھی آ گیا، گائے بھی، بکری بھی، گھوڑا بھی، تمام حیوانات جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، پرندے بھی آ گئے، وہ بھی اسی کے اندر داخل، کیونکہ وہ بھی کیا ہیں؟ جس میں نامی ہیں، متحرک ہیں، اور جس میں نامی ہیں، حساس ہیں اور متحرک بل ارادہ ہیں. تو وہ سب بھی آپ کے ذہن میں آ گئے، لیکن پھر جب ساتھ اگلا لفظ آپ جوڑیں گے پتہ لگ جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے. مثلا حیوان کا حصہ آئے تھے، میں نے کہا حیوان ناطق، اب کون صرف ذہن میں رہ گیا؟ انسان. میں نے کہا حیوان ساحل، اب صرف کون ذہن میں آیا؟ گھوڑا. میں نے کہا حیوان زو رغا، صرف کون آئی؟ بکری، اور میں نے کہا حیوان ذو خوار، صرف کیا آئی گائے اور بیل ذہن میں آ گئے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مناطقان ایسی حقیقتیں نکالیں جو ذہن میں آئیں، سمجھی جا سکیں، اور ان کے ذریعے وہ چیز باقی چیزوں سے جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے، فوراً پہچانی جائے. بھائی فوراً پہچانی جائے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو مناطقان انسان کی حقیقت حیوان ناطق نکالی، اسی طرح اور چیزوں کی جو حقیقتیں نکالیں، یہ انہوں نے اپنی عقل سے غور کر کے، کوشش کر کے یہ حقیقتیں نکالیں. لیکن کیا حقیقت میں انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے؟ یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں، پوری حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن انسانی بس میں جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے پوری کوشش کر کے کیا حقیقت بیان کی انسان کی؟ حیوان ناطق. بھائی حیوان ناطق کہ ایک اس میں حیوان والا پرزا ہو اور ایک ناطق حیوان کا پرزا ہو، یعنی جس میں نامی ہو، حساس ہو، متحرک بال ارادہ ہو، اور ناطق ہو، بولنے والا ہو، عقل رکھنے والا ہو. بھائی تو کلی ذاتی کسے کہیں گے؟ جس پر کسی چیز کے وجود کا اور وہ دوسری چیزوں میں بھی پائی جائے. کلی ہے نا، اور جگہ بھی پائی جائے، کثیرین میں بولی جائے. اور کلی عارضی وہ کلی ہے جو اپنے جو چیزوں کی حقیقت چیزوں کے وجود کا اس پر دار و مدار نہ ہو، اور دوسری چیزوں میں بھی وہ پائی جائے. بھائی آئیے اب ذرا کتاب پر دیکھتے ہیں. بھائی یہی باتیں بیان ہوں گی، میں نے خوب تفصیل بیان کر دی. دوبارہ دیکھ لیجئے شروع سے سبق. بھائی حقیقت یا ماہیت کسی شے کی وہ چیزیں ہیں، حقیقت اور یا ماہیت کسی شے کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شے مل کر بنے. جیسے انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے بھائی؟ حیوان ہے. حیوان انسان کن سے بنا ہے؟ ہاں یہی بیان، جن سے وہ شے مل کر بنے. جیسے حیوانات، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو. جیسے حیوان نہ ہو یا ناطق نہ ہو تو انسان نہیں ہوگا. مثلا انسان ہے، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں. جیسے انسانوں میں کالا گورا ہونا، عالم یا جاہل ہونا عوارض ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں، یعنی ان پر انسان کے وجود کا دار و مدار نہیں. موقوف کا معنی دار و مدار، کہ ان پر انسان کا وجود کا دار و مدار نہیں. پھر کہتے ہیں کلی کی دو قسمیں ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ کلی کا خارج میں وجود ہوتا ہے؟ کلی کا خارج میں وجود نہیں ہوتا. خارج میں کلی کے افراد اور جزیات تو ہوتے ہیں، کلی کا وجود نہیں. کلی کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے جو ذہن میں آتا ہے، جو کثیرین پر بولا جا سکے. تو یہی بیان کریں، کلی کی دو قسمیں ہیں، ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عارضی. کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو، جو اپنی جزیات کی جزیات کسے کہتے ہیں؟ افراد. وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو. انسان کی پوری حقیقت کیا؟ حیوان ناطق. تو حیوان ناطق اس، اب اکٹھا دیکھو، حیوان کو الگ، ناطق کو الگ، ہم پہلے کر چکے، اب دونوں کو ذرا ملا لو. حیوان ناطق یہ بھی کلی ہے یا جزی ہے؟ یہ بھی کلی ہے. ایک انسان ہے وہ بھی حیوان ناطق، دوسرا ہے وہ بھی حیوان ناطق، تیسرا ہے یہ بھی حیوان ناطق. تو یہ کلی حیوان ناطق، یہ اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ مثلا دیکھو، یہ جتنے طلبا ہیں یہ سب کیا ہیں؟ انسان. یہ سب حیوان ناطق کے افراد ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یوں کہ یہ حیوان ناطق کے جزیات ہیں، حیوان ناطق کی جزیات ہیں. اور مجھے بتائیے، حیوان ناطق یہ جو جزیات ہیں اس کی، یہ ان کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ یہ ان سب کی پوری حقیقت ہے. تو وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں. توجہ ہے
ہاں.
وہ کلی جو اپنے دیکھو بات آپ پوری سمجھ چکے ہیں, اب تھوڑی سی بات رہ گئی, اگر اس کو ابھی ہم یہاں چھوڑ دیں تو کل پھر ساری تقریر کرنا پڑے گی, اس لیے اچھی طرح توجہ سے سمجھ لو. وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں. میں نے کہا حیوان ناطق, تو میرے سامنے جتنے بھی انسان ہیں یہ اس کے کیا ہیں؟ افراد ہیں, یا یہ اس کے کیا ہیں؟ جزیات ہیں. یہ کیا ہیں؟ اس کے جزیات ہیں. تو اب مجھے بتائیے حیوان ناطق ان افراد کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ پوری حقیقت ہے. ہر ایک انسان ہے, ہر ایک پورا حیوان ناطق ہے. تو حیوان ناطق ایک ایسی کلی ہے جو اپنے جزیات کی, دوہرا زبان سے, حیوان ناطق ایسی کلی ہے جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہے. اچھا ان میں سے صرف ایک پرزا لے لو, حیوان. حیوان کیا ہے؟ اپنے جزیات کی حقیقت کا جز ہے. حیوان کس پہ بولا جاتا ہے؟ انسان پہ بھی. مثلا دو تین لے لو, ویسے تو ہر حیوان, پرندہ اس میں آ گیا. حیوان انسان پہ بھی بولا جاتا ہے, حیوان گھوڑے پر بھی بولا جاتا ہے, حیوان مثلا بکری پہ بھی بولا جاتا ہے. ابھی یہ تین لے لو صرف. اب مجھے بتائیے حیوان کلی ہے یا جزی ہے؟ کلی ہے. اور یہ اس کے فرض کرو یہ تین افراد ہیں. افراد تو بہت سارے ہیں, فرض کرو کتنے ہیں؟ تین افراد. اچھا ان تین افراد میں یہ انسان ہے, حیوان اس کی پوری حقیقت یا اس کی حقیقت کا جز؟ کا جز ہے. یہ اسی طرح یہ حیوان گھوڑے کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ حقیقت کا جز ہے. پوری حقیقت تو گھوڑے کی کیا ہے؟ حیوان ساحل. اسی طرح یہ حیوان بکری کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ یہ حقیقت کا جز ہے. پوری حقیقت تو اس کی کیا ہے؟ حیوان زورغا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کلی, پھر توجہ کرو, وہ کلی جو اپنی جزیات یا اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں. دہراؤ, وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی ذاتی. حیوان ساحل, یہ ہر گھوڑے کی پوری حقیقت ہے, تو یہ کیا ہے؟ کلی ذاتی. یہ پوری حقیقت. صرف حیوان یہ گھوڑے کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی کلی حقیقت کا جز, یہ بھی کل. صرف ساحل یہ ہر گھوڑے کی حقیقت کا جز ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ کلی ذاتی. تو کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی ذاتی. اور وہ کلی جو اپنی جزیات کی, وہ کلی جو اپنی جزیات کی, جزیات کون ہیں؟ افراد. افراد اور جزیات میں سے میں جو بھی لفظ بول دوں ایک ہی چیز ہے. وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت بھی نہ ہو اور حقیقت کا جز بھی نہ ہو وہ کلی عارضی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہراؤ زبان سے بھائی, پھر دوہراؤ. کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ ہاں, کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو. اور کلی عرضی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو. جیسے زاہق, زہق ہر انسان کے اندر ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ حقیقت, پوری حقیقت ہے انسانوں کی؟ یہ حقیقت کا جز ہے؟ نہیں, یہ نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز. حقیقت تو وہ ہوتی ہے جس پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے. زہق پر تو انسان کا دار و مدار نہیں, حیوان اور ناطق پر دار و مدار ہے. تو اب پھر دوہرا لیں ایک دفعہ بھائی, کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے افراد کی حقیقت افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی ذاتی. اور اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی عارضی کہتے ہیں. اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا جز اس کا ایک جز ہو. اول کی مثال جیسے انسان کی جیسے انسان یہ آگے کی لفظ ہے آپ کی کتابوں میں کی نہیں ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے کہ جیسے انسان کہ اپنی جزیات یعنی زید عمر بکر کی عین حقیقت ہے یعنی پوری حقیقت ہے اور دوسرے کی مثال حیوان ہے کہ اپنی جزیات یعنی انسان بکری بیل کی حقیقت کا جز ہے. کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو. جیسے واحد انسان کے لیے نہ حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز ہے. بھائی آگے سوالات بھی دیکھ لیں, بھائی سوالات بھی کر لیں. اشیاء ذیل میں سمجھو کہ کون کلی کس کے لیے ذاتی و عرضی ہے. تو نیچے انہوں نے سوال دیا لیکن یہ غلط طریقے سے انہوں نے دیے, بھائی جنہوں کی طباعت کی غلطی ہے. یہ دو دو چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے سب کو الگ الگ کر دیا, بعضوں کو اکٹھا کر دیا بعضوں کو الگ. تو دو دو چیزیں ہونی چاہیے تھیں تاکہ ایک چیز کے بارے میں ہم بتاتے کہ یہ دوسری چیز کے لیے کیا ہے. مثلا بھائی دیکھو جس میں نامی اور دوسرا لفظ ہے درخت انار. مجھے بتاؤ جس میں نامی انار کے درخت کے لیے کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے کہ کلی عارضی ہے؟ کلی ذاتی ہے, اس کی ذات میں داخل ہے. انار کا درخت جس میں نامی ہے, جس میں نامی نہیں تو انار کا درخت ہو ہی نہیں سکتا. جس میں نامی وہ جسم بھی ہو اور بڑھنے والا بھی. تو جس میں نامی درخت انار کے لیے کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. آگے میٹھا انار, ان کو الگ الگ کر لو. میٹھا ہونا انار کے لیے کیا ہے؟ کیا انار میں میٹھا ہونا ضروری ہے؟ میٹھا نہیں ہوگا تو انار ہی نہیں ہوگا. نہیں, تو یہ معلوم ہوا یہ میٹھا ہونا انار کے لیے کلی ذاتی نہیں بلکہ کلی عرضی ہے. آگے سرخ انار, یہ سرخ انار کے لیے کیا ہے؟ کیا انار کا سرخ ہونا ضروری ہے یا ویسے بھی ہو سکتا ہے اور رنگ کا بھی سفید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا سرخ ہونا یہ انار کے لیے کیا ہے؟ کلی عارضی ہے, ذاتی نہیں, کیونکہ سرخ رنگ ہے نا, یہ تو صفت ہے صرف, ذات میں داخل ہی نہیں. آگے حیوان اور فرس, حیوان اور فرس بتائیے. حیوان فرس, فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. حیوان فرس کے لیے کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. حیوان ہوگا تو گھوڑا ہو سکتا ہے, حیوان نکال دو تو گھوڑا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ گھوڑے کے جز کیا ہیں؟ حیوان صاحب. آگے ہے قوی گھوڑا, طاقتور گھوڑا. طاقتور ہونا یہ گھوڑے کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کی ذات میں نہیں داخل. تو یہ کلی تو طاقتور, یہ کلی عارضی ہے. کس کے لیے؟ گھوڑے کے لیے. آگے دیکھیے کشادہ مسجد, یہ کشادہ یعنی کھلی مسجد, بڑی مسجد. کھلا ہونا کشادہ ہونا یہ مسجد کے لیے کیا ہے؟ عارضی ہے, ذات میں نہیں داخل بھائی. اچھا آگے ہے جسم اور پتھر. بتائیے یہ پتھر کے لیے جسم کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. پتھر کا جسم ہوگا تو پتھر ہوگا, جسم نہیں تو پتھر بھی نہیں. تو جسم کیا ہے پتھر کے لیے؟ کلی ذاتی ہے. آگے دیکھیے سخت پتھر, یہ سخت ہونا پتھر کے لیے، یہ دو دو چیزیں انہوں نے اکٹھی ملا دی ہیں، یہ سخت ہونا پتھر کے لیے کیا ہے؟ کیوں پتھر کا سخت ہونا ضروری ہے؟ ایک پتھر ہے اتنا سخت ہے ٹوٹتا ہی نہیں، دوسرا آرام سے ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ زیادہ سخت نہیں ہے، ہے تو پھر بھی پتھر ہی، تو پتھر کے لیے سخت ہونا، یہ سخت ہونا پتھر کے لیے کلی عرضی ہے، کلی ذاتی نہیں. اسی طرح لوہا اور چاقو، لوہا کیا ہے چاقو کے لیے؟ چاقو کسے کہتے ہیں؟ چاقو میں ایک دستہ ہوتا ہے اور اگلا لوہے کا حصہ ہوتا ہے، اس کی ذات میں داخل ہے وہ، نہیں تو چاقو بھی نہیں. تو لوہا چاقو کے لیے کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے. آگے آیا تیز چاقو، چاقو کے لیے تیز ہونا، تیز ہونا چاقو کے لیے کیا ہے؟ کلی عارضی ہے، تیز نہ بھی ہو پھر بھی وہ چاقو ہوگا. آگے ہے تلوار، تلوار کے ساتھ کچھ بھی نہیں ذکر، چلو اس کے لیے اسی لوہے کو جوڑ دو، لوہا تلوار کے لیے کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے، اس کی ذات میں داخل. آگے ہے تیز تلوار، تلوار کے لیے تیز ہونا یہ کیا ہے؟ کلی عارضی ہے، تیز نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہے؟ تلوار ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر ایک دفعہ دہرا لو، حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی شے بنے. حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی شے بنے، وہ ہے تو وہ شے بھی ہے، وہ نہیں تو وہ شے بھی نہیں. پھر کلی ذاتی اور عارضی، کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی جو اپنے جزیات اور افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو. اور کلی عارضی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی جو اپنے جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو، اس کو کلی عارضی کہتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے منطق، منطق میں گہری باتیں آتی ہیں، اور انسان کو دماغ لڑانا پڑتا ہے اور اس سے ذہن تیز ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ نے انسان کے ذہن کو ایسا بنایا، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا، جتنی کوشش کرتا جائے گا اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ ایک انسان پڑھتے پڑھتے کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے، کتنا بڑا سائنسدان بن جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ذہن، جتنا ذہن کو استعمال کرو گے، کوشش کرو گے، وہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح انسانی بدن ہے، جتنی کوشش کرو گے اس کی صلاحیت بڑھتی جائے گی. آپ ورزش کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، آگے سے ہی آگے نکلتے چلے جائیں گے بھائی. تو یہ منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے، اسی لیے کیونکہ اس کے میں مشکل اور پیچیدہ باتیں آتی ہیں. بہرحال بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. تو یہ بڑی مشکل بحث تھی، الحمدللہ ہم نے حل کر لی گئی. چلیے بس، بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.